बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور آج کا ایران ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ آئی ایم ایف سے اور دیگر مالی اداروں سے مذاکرات کے لیے پاکستان کے وزیر خزانہ امریکہ روانہ۔ ہندوستان میں سماجوادی پارٹی کے بانی اور یوپی کے سابق وزیر اعلی ملائم سنگھ یادو کی آخری رسومات، اہم سیاسی رہنماؤں کی جانب سے خراج عقیدت۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں این آئی اے کے چھاپے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک سے معاملات طے کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد میں وزارت خزانہ کی جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار امریکہ میں اپنے قیام کے دوران آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے نمائندوں سے قرض پروگرام کے بارے میں، جبکہ عالمی بینک کے عہدیداروں سے بھی فنڈز کی فراہمی پر بات چیت کریں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان عالمی مالیاتی ادارے سے رواں مالی سال کے لیے مائکرو اکنامک فریم ورک پر نظر ثانی کے لیے باضابطہ درخواست کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کا دورہ اس وقت انجام پا رہا ہے جب پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبرد آزما ہے اور اس کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان کو اس وقت بڑھتی مہنگائی، جی ڈی پی کی شرح نمو میں کمی، بجٹ خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے معروف سیاستدان اور سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کی آخری رسومات ان کے آبائی وطن میں ادا کر دی گئیں۔ سماجوادی پارٹی کے بانی اور ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی ملائم سنگھ یادو علالت کے باعث پیر کو انتقال کر گئے تھے۔ ان کی میت دہلی سے ان کے آبائی وطن صفائی لے جائی گئی، جہاں بڑی تعداد میں سیاستدانوں اور پارٹی کے کارکنوں نے ان کا آخری دیدار کیا۔ ان کے جسد خاکی کو صفائی کے میلا گراؤنڈ میں رکھا گیا تھا، جہاں ان کے آخری دیدار کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے، جس کے بعد سہپہر کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان کی چتا کو ان کے بیٹے اور سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو نے آگ دی۔ اس موقع پر ہندوستان کی اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ یوپی کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ بھی اپنی کابینہ کے متعدد وزیروں کے ساتھ ملائم سنگھ کا آخری دیدار کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور ملائم سنگھ کے قریبی ساتھی اعظم خان بھی آخری رسومات میں موجود تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم سمیت سبھی اہم سیاسی رہنماؤں نے ملائم سنگھ یادو کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ہندوستان کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے منگل کی صبح جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں چھاپے مارے ہیں۔ سری نگر میں سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے یہ چھاپے عسکریت پسندی فنڈنگ کیس کے سلسلے میں مارے گئے۔ این آئی اے نے چھاپے پولیس اور سی آر پی کے اہلکاروں کی مدد سے پونچھ، راجوری، پلوامہ، شوپیاں، سری نگر، بڈگام اور بانڈی پورہ اضلاع میں مارے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا کہ بانڈی پورہ میں کشمیر کے مذہبی رہنما مولانا رحمت اللہ قاسمی اور این آئی ٹی سری نگر کے ایک پروفیسر سمسام احمد لون کے گھروں کی بھی تلاشیاں لی گئی ہیں۔ البتہ خبروں میں نہیں بتایا گیا کہ چھاپوں کے دوران کسی کی گرفتاری عمل میں آئی ہے یا نہیں، اور این آئی نے بھی اس سلسلے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما الطاف احمد شاہ جو 5 سال سے دہلی کے تہاڑ جیل میں تھے، دہلی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ہندوستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ الطاف احمد شاہ جو 5 سال سے دہلی کے تہاڑ جیل میں قید تھے، پچھلے کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور انہیں دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز میں ایڈمٹ کیا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ الطاف احمد شاہ کی بیٹی نے گزشتہ 30 ستمبر کو اطلاع دی تھی کہ ان کے والد گردوں کے کینسر میں مبتلا ہیں جو ان کے جسم کے دیگر اہم اعضاء تک پھیل گیا ہے۔ انتقال کے وقت الطاف احمد شاہ کی عمر 66 برس تھی۔ کچھ دنوں پہلے الطاف احمد شاہ کو دہلی ہائی کورٹ کے حکم پر تہاڑ جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ان کی بیٹی نے اپنے والد کے انتقال کی تصدیق کی اور اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میرے والد کی موت ایک قیدی کی شکل میں ہوئی جس کی اطلاع مجھے پیر کی رات دی گئی۔ 2017 میں الطاف احمد کو ان کے 6 ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بزرگ کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کے داماد تھے۔ یوکرین کے متعدد شہروں میں خطرے کے سائرن بجائے جانے اور روسی حملوں میں شدت کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے روس نے کہا تھا کہ اس نے پیر کو یوکرین کے بہت سے فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹوں کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف اور اس کے نواحی شہروں پر گزشتہ روز ہونے والے میزائل حملوں کے بعد منگل کے روز بھی کیف اور بعض دوسرے شہروں میں خطرے کے سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ زاپوریجیا کے علاقے میں یوکرین کی فوجی تنصیبات اور گوداموں پر روسی میزائل حملوں کے بعد متعدد دھماکے سنائے دینے کی خبریں ملی ہیں۔ رشیا ٹوڈے چینل نے یوکرینی حکام کے حوالے سے بتایا کہ لادیجنسکایا تھرمل بجلی گھر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی ریانوستی نے بھی مقامی ذرائع کے حوالے سے اودیسا شہر میں دھماکوں کی خبر دی ہے، جبکہ اسپوتنک نیوز نے مقامی میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ ونسا کے علاقے میں بھی کئی دھماکے ہوئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے کہا کہ پل کریمیا پر حملے کا جواب دیتے ہوئے روسی فوج نے یوکرین کے تقریباً تمام فوجی اہداف کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ یوکرین پر روس کے فضائی حملوں میں شدت کے بعد برطانوی وزیراعظم نیٹو کا ہنگامی سربراہ اجلاس بلانے کی اپیل کرنے والے ہیں۔ لندن سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم لسٹرس نیٹو کا سربراہ اجلاس بلانے کی تجویز G7 کے اجلاس میں پیش کریں گی جو آج ہو رہا ہے۔ آن لائن ہونے والے اجلاس میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو بھی خطاب کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیراعظم نے یوکرین کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت میں روس کے تازہ حملوں کی مذمت کی اور کیف کے لیے لندن کی حمایت کا بھرپور یقین دلایا ہے۔ برطانیہ کی جانب سے نیٹو کا ہنگامی سربراہ اجلاس بلانے کا مقصد یوکرین پر روسی حملوں میں آنے والی شدت کے خلاف اپنے اتحاد کا اعادہ کرنا بتایا گیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ روس نے پیر کے روز کے یوکرین پر وسیع حملے کیے ہیں جو جنگ یوکرین کے آغاز سے اب تک کے شدید ترین حملے شمار ہوتے ہیں۔ یہ حملے جزیرہ نما کریمیا کو روس سے ملانے والے پل کی تباہی کے بعد کیے گئے ہیں۔ ہفتے کے روز پل کریمیا پر جزیرہ نما تامان کی سم سے آنے والے ایک مال بردار ٹرک میں زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کریمیا کے لیے ایندھن لے جانے والے ایک مال گاڑی بھی دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی۔ روس نے حکومت یوکرین کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکی صدر نے یوکرین کو جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کی ترسیل جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اپنے یوکرانی ہمنصب ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. بیان کے مطابق بائیڈن نے زیلنسکی کو یقین دلا ہے کہ امریکہ یوکرین کو جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے گا. بائیڈن اور زیلنسکی کے درمیان یہ گفتگو روسی صدر ولادیمیر پوتین کے حکم سے یوکرین کے خلاف شدید میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ہوئی ہے. وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا کہ صدر بائیڈن نے کیف سمیت یوکرین کے مختلف شہروں پر روسی حملوں میں شدت کی مذمت کی ہے. امریکی صدر بائیڈن کی جانب سے یوکرین پر روسی کاروائیوں کی مذمت ایک ایسے وقت کی جا رہی ہے جب بیشتر غیر جانبدار مبصرین کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کا اصل ذمہ دار امریکہ اور نیٹو کے ممالک ہیں اور نیٹو کی اشتعال انگیزیوں کی ہی وجہ سے جنگ کی آگ بھڑکی ہے. تہران میں برطانوی سفیر کو ایران میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات اور ایران مخالف پابندیوں کے سبب گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران تیسری بار وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا. اس موقع پر برطانوی سفیر کو متنبع کیا گیا کہ ایران جوابی اقدامات عمل میں لائے جانے کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اس کا یہ حق محفوظ ہے. اسلامی جمہوری ایران کے متعدد عہدیداروں اور اداروں کے خلاف برطانیہ کی جانب سے بے بنیاد اور خود سرانہ پابندیوں کے بعد برطانوی سفیر سائمن شرکلیف کو تہران میں وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج اور متنبع کیا گیا. برطانوی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ایران کے داخلی امور میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات پر سخت خبردار کیا گیا اور برطانوی اقدامات کی شدید مذمت کی گئی. اسی طرح برطانوی سفیر کو خبردار کیا گیا کہ ایران جوابی اقدامات کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اس کا یہ حق محفوظ ہے. اس موقع پر برطانوی سفیر نے بھی کہا کہ وہ اپنے ملک کے حکام کو ایران کے احتجاج سے باخبر کریں گے اور ایران کے احتجاج برطانیہ منتقل کریں گے. اس ملاقات میں ایران کے داخلی امور میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات کی شدید مذمت کی گئی. حالیہ 3 ہفتوں دوران یہ تیسری بار ہے جب تہران میں برطانیہ کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب اور سخت احتجاج کیا گیا. برطانیہ کے فارسی زبان ذرائع ابلاغ یعنی بی بی سی فارسی کی جانب سے ایران میں زہریلا ماحول تیار کیے جانے کی کوششوں کے بعد 24 ستمبر کو اور ایران کے داخلی مسائل میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات کے بعد 5 اکتوبر کو بھی تہران میں برطانیہ کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج اور لندن کے اقدامات کی مذمت کی گئی تھی. ایران کے حالیہ بلووں کے بعد برطانیہ کی حکومت نے پیر کے روز مورل سیکورٹی فورس اور ایران کے متعدد سیاسی سیکورٹی اداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. ایران میں مغربی ملکوں کے ورغلانے پر بعض شرپسند عناصر کی جانب سے بلوے کیے جا رہے ہیں جبکہ برطانیہ سمیت مغربی ملکوں اور امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں سخت کرتے ہوئے ایران کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں. یہ ممالک ایران میں بدامنی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ممالک موجودہ صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے خلاف دباؤ بڑھا کر حکومت ایران سے مراعات حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. البتہ اس میں دو رائے نہیں کہ ایران کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں اور مداخلت کے سلسلے میں برطانیہ کا اپنا ایک بڑا منفی اور شرمناک ریکارڈ رہا ہے. حالیہ ہفتوں کے دوران برطانیہ کی حکومت نے ایران میں بلوائیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور ایران کے خلاف دباؤ بڑھانے کے لیے پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا اور یہ سیارت میں کہ اس عرصے کے دوران برطانیہ کی حکومت نے سفارتی مقامات کی حفاظت کے سلسلے میں اپنے فرائض تک پر بھی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر لندن میں ایران کے سفارت خانے کو اب تک کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے. شامی فوج نے روسی فوج کے تعاون سے پہاڑی اور سخت راستے والے علاقوں میں جنگ کرنے کی فوجی مشقیں انجام دی ہیں. شامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ان فوجی مشقوں میں شامی فوج کی مختلف یونٹوں نے حصہ لیا. ان فوجی مشقوں میں شامی فضائیہ اور اس کی مختلف یونٹیں نیز بختربند گاڑیاں اور توپ خانے اور اسی طرح راکٹ لانچر جیسے شعبے بھی شریک ہیں اور ان ہتھیاروں سے فرضی دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. شامی فوج نے روسی فوج کے تعاون سے حال ہی میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران کئی فوجی مشقیں انجام دی ہیں. جون میں دونوں ملکوں کے افواج نے شام کے مختلف علاقوں میں منجملہ جولان کے قریب فوجی مشقیں انجام دی تھیں اور ان مشقوں کے دوران روسی فوج نے جنگی طیاروں میں جملہ ایسے جنگی طیاروں کا بھی استعمال کیا تھا جو جدید ترین ہائپر سونک میزائل حمل اور انہیں استعمال کے لیے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پریس ذرائع نے شمال مشرقی بیت المقدس اور شعفات کیمپ کے اطراف کے علاقوں میں غاصب سین حکومت کے جارح فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں میں جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہے. رپورٹ کے مطابق شمال مشرقی بیت المقدس اور شعفات کیمپ کے اطراف کے علاقوں میں غاصب سین حکومت کے جارح فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہوئے, تاہم ابھی صحیح تعداد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں ہمارے عزیز ترین ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں،
ان کی خدمت
میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران نے برطانوی سفیر کو تیسری بار وزارت خارجہ طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور واقعاً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک میں مداخلت کے عنوان سے یہ حکومتیں، یہ یورپی حکومتیں بالخصوص برطانیہ، کتنی کھلی مداخلت کرتا ہے اور بظاہر اپنے آپ کو غیر جانبدار اور عالمی قوانین کا پابند اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، لیکن عملی میدان میں ہم دیکھتے ہیں تو جہاں جن ممالک میں ان کی دشمنیاں ہیں، جن ممالک کے حکومتی نظام یا حکومتی شخصیات ان کے پے رول پہ نہیں ہوتے یا ان کے ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرتے، وہاں پہ یہ کیسے کیسے ہتھکنڈے، کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں، اور ان سازشوں کے لیے وہ اپنے تمام تر سفارتی ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جنیوا کنونشن کے مطابق پوری دنیا کے اندر سفارتکاری کے کچھ اصول اور ضوابط بنا دیے گئے ہیں، اور تمام دنیا کے سفارت خانے جس ملک میں بھی ہوتے ہیں، اس ملک اور سفارت خانوں کے درمیان ایک قوانین کا ایک سلسلہ ہے کہ جس کو عالمی چارٹر میں تحفظ دیا گیا ہے، اس میں ملک ان ممالک کے سفارت خانوں کو بعض چیزوں سے مستثنی قرار دیتے ہیں، اور وہ ممالک ان حدود و قیود کے اندر رہ کر اپنی سیاسی اور سفارتی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، اور دونوں طرف سے اس کی پابندی کو ہی ایک اصول کہا جا سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں کسی ملک میں، یعنی برطانوی سفارت خانہ، امریکی سفارت خانہ، فلاں سفارت خانہ، کہ ہمیں جناب استثناء حاصل ہے، فلاں جنیوا کنونشن کے تحت ہم جو کرتے رہیں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے، حکومت نہیں روکے گی تو آپ کو بھی کچھ پابندیاں جو ہیں وہ قبول کرنی ہوں گی۔ یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ تیسری دفعہ برطانوی سفیر کو جو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی سفیر ان سفارتی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، بلکہ ان قوانین کو پامال کرتے ہوئے ایران کے اندرونی مسائل میں اس نے مداخلت کی کوشش کی ہے، اور اس مداخلت کے نتیجے میں پھر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ میں اس کو طلب کیا گیا ہے۔ وہ جو آپ نے کہا کہ تیسری دفعہ، پہلی دفعہ ان کو، یہ جو اس وقت برطانیہ کے سفیر ہیں نا تہران میں، ان کا نام ہے سائمن شرکلف، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انتہائی زیرک انسان ہے اور بڑے استعماری انداز سے سفارتکاری کے روپ میں منفی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسری دفعہ ان کو اسی لیے طلب کیا گیا ہے تاکہ ان کی اس کارکردگی کو بتایا جائے کہ تمہیں مانیٹر کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم جو کرتے رہو گے کسی کو خبر نہیں ہوگی اور تم سفارتی روپ میں جو ہے وہ غیر سفارتی سرگرمیاں انجام دے۔ تو یہ جو پہلی دفعہ انہوں نے 24 ستمبر کو بلایا گیا، 24 ستمبر کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ فارسی میڈیا کو انہوں نے خود لندن کے اندر اور دوسرے شہروں میں ایران کے خلاف جو موقف انہوں نے اوپنلی وہاں پہ لیا فارسی میڈیا کے اندر، وہ سفارتی اصولوں کے خلاف تھا، اور انہی اصولوں کی خلاف ورزی کی بنیاد پر 24 ستمبر کو ان کو ایرانی وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ پھر دوبارہ انہیں 5 اکتوبر کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ 5 اکتوبر کو یہ میڈیا میں آنے کی بجائے یہ جو یہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے، یہ جو یہاں پہ بلوائیوں کی سرگرمیاں تھیں، اس میں ان کے افراد ملوث پائے گئے، یعنی سفارت خانہ ڈائریکٹلی یہاں پہ انوالو ہوا ہے، اس کے شواہد سامنے آئے ہیں، تو ان کو بلا کے سمجھایا گیا ہے کہ بھی آپ کا سفارت خانہ غیر سفارتی سرگرمیوں میں جو ہے وہ ملوث ہے، تو آپ کو باز آنا چاہیے، لیکن ان کا انداز جو تھا وہ بہرحال ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اس سے توبہ تائب کی اور اس نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا۔ اب تیسری دفعہ جو ان کو بلایا گیا ہے، اب وہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں برطانوی حکومت نے ایران کے بعض پولیس آفیسرز اور سیکیورٹی فورسز کے بعض افراد پہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں. اب یہ کہاں کی تک بنتی ہے کہ کوئی ملک اپنے ملک میں ہونے والے بلووں اور شر پسند عناصر کو روکنے کی کوشش کرے اور برطانیہ جو ہے وہ اپنے ملک میں اس پولیس آفیسر کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں. تو یہ جو اس وقت دو تین بڑے آفیسرز پہ جو اقتصادی پابندیاں برطانیہ نے لگائی ہیں, تو یہ تیسری دفعہ جو ہے وہ اس وجہ سے ان کو وزارت خارجہ میں بلایا گیا. تو یہ تین وجوہات ہیں کہ جو ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کی, لیکن نتیجتاً جو بات کی جا سکتی ہے کہ برطانویہ کو یا امریکہ کو یا کسی بھی یورپی ملک کو, کسی بھی ملک کو یورپ سے ہٹ کے بھی, یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں سفارت خانے اور سفارتی روپ میں ایسے ناپسندیدہ اعمال انجام دے, ایسی سیاسی اور غیر سیاسی ناپسندیدہ سرگرمیاں انجام دے کہ جو بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. تو اس ملک کو حق پہنچتا ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ وزارت خارجہ میں بلا کے ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے, اور اگلے مرحلے میں ممکن ہے کہ اس سفیر کو یا وہ افراد کے جو رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے ان کو ملک سے نکالا بھی جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت ہی عمدہ جواب, اور آپ نے سامعین کو انشاءاللہ کے مطمئن کیا ہوگا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ گرد و پیش پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درِ حبیب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درِ حبیب کی بات ہے جسے چاہا در بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی.
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 مہر 14 ربیع الاول اور 11 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چودہ ربیع الاول سن 64 ہجری قمری کو یزید بن معاویہ واصل جہنم ہوا. یزید ایک فاسق و فاجر اور ظالم حکمران تھا. اس نے اپنی عمر کے 37ویں سال سے 3 سال اور 9 مہینے تک حکومت کی. یزید نے اپنے دور حکومت میں نہایت ظالمانہ کام کیے، جن میں نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کا قتل، مدینہ منورہ پر وحشیانہ حملہ، مکے پر حملہ اور خانہ خدا کے انہدام کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. یزید عیش و عشرت میں مصروف رہتا تھا اور اسلامی قوانین کا برسر عام مذاق اڑاتا تھا. اس نے خاندان رسول پر جو ظلم و ستم ڈھائے، ان کے باعث مسلمانوں کے درمیان اس کی شخصیت قابل نفرت قرار پائی. سن 61 ہجری قمری میں کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کی فاجر و فاسق حکومت کی قلعی کھل گئی، جس سے اہل بیت علیہ السلام کی جد و جہد اس کی حکومت کے خلاف اپنے عروج کو پہنچ گئی. چودہ ربیع الاول سن 325 ہجری قمری کو معروف ایرانی ادیب اور عربی و لسانیات کے ماہر ابو الحسن احمد بن فارس قزوین شہر کے قریب پیدا ہوئے. انہوں نے تعلیم کا آغاز اپنے والد کے پاس کیا. ان کو دینی علوم کے حصول کا بہت زیادہ شوق تھا. اسی وجہ سے انہوں نے ایران اور عراق کے مختلف شہروں کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ ان کو فقہ، حدیث، نحو، شاعری اور ادب میں بہت شہرت حاصل ہوئی. ابن فارس نے بہت سے شاگردوں کو علم سے آراستہ کیا اور ان کے متعدد شاگرد بعد میں ممتاز علماء کی صف میں شامل ہوئے. ابن فارس کو متعدد دینی علوم پر عبور حاصل تھا، لیکن ان کو زیادہ شہرت ادب اور لغت میں مہارت کی بنا پر حاصل ہوئی. سن 395 ہجری قمری میں رے شہر میں ان کا انتقال ہو گیا. چودہ ربیع الاول سن 1019 ہجری قمری کو محمد بن حکیم، جن کو چینی چنگ جائی مائی کے نام سے جانتے ہیں، ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے. ان کے اجداد کا تعلق سمرقند سے تھا. وہ 9 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ چین چلے گئے اور اپنی پوری عمر چین میں اسلامی ثقافت کی تبلیغ و ترویج میں گزاری. چنگ جی مائی نے تبلیغ کے دوران زیادہ تر مساجد کے احیاء اور تعمیر پر توجہ دی. انہوں نے چین ہی میں اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہیں فارسی، عربی اور دینی تعلیم کی تدریس میں مشغول ہو گئے. ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، جن میں سے بہت سے دینی تعلیم کے سلسلے میں اعلی درجے پر فائز ہوئے. محمد بن حکیم کی قابل قدر خدمات میں جی نین کی جامع مسجد کی تاسیس کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. 11 اکتوبر سن 1899 عیسوی کو جنوبی افریقہ میں مقیم ہالینڈ کے سفید فاموں جنہیں بویر کہا جاتا ہے اور انگریزوں کے درمیان خونریز جنگ شروع ہوئی۔ انگریز فوجی سن 1841 میں افریقہ کی سرزمین کو اپنی نو آبادیات میں شامل کرنے کی غرض سے جنوبی افریقہ میں داخل ہوئے اور رہائشی علاقے تعمیر کرنے کے بعد وہاں مقیم ہو گئے۔ جنوبی افریقہ میں سونے اور ہیروں کی کانوں کی دریافت کے بعد وہاں یورپی، خاص طور سے انگریز مہاجرین کی آمد کا تانتا بن گیا۔ بویر قوم اس آمد کی مخالف تھی، اسی بنا پر انگریز مہاجرین کے خلاف جنگ شروع کر دی، لیکن برطانوی حکومت کی طرف سے مہاجرین کی حمایت کی بنا پر بویر قوم کو شکست اٹھانی پڑی۔ اس طرح جنوبی افریقہ برطانوی استعمار کے زیر تسلط آ گیا۔ جنوبی افریقہ نے سن 1931 میں آزادی حاصل کی۔ انیس مہر سن 1363 ہجری شمسی کو مفسر قرآن اور تہران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر آیت اللہ الحاج مرزا خلیل قمرئی نے وفات پائی۔ انہوں نے فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم قم کی اعلیٰ دینی درس گاہ سے حاصل کیے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفے کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ قمرئی کو سن 1341 ہجری شمسی میں شاہ کی غلط اور ظالمانہ پالیسیوں کی مخالفت کے سبب گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھالی۔ آیت اللہ قمرئی نے عربی اور فارسی زبانوں میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں تفسیر قرآن اور شرح نہج البلاغہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔
سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ندائے وحدت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ دورانی اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیجیے۔
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ
کا یہی بس یہی اعتقاد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سنی اور شیعہ علماء کے نزدیک دو مختلف اقوال ہیں. اہل سنت 12 کو، شیعہ مسلمان 17 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت قرار دیتے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سے 17 کو ہفتہ وحدت قرار دیا ہے.
تمام مسلمان قرآن کریم کی وحدت و یکجہتی والی آیات سے متاثر ہو کر اور آخری رسول اور خدا کے برگزیدہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے ہوئے اتحاد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہفتہ وحدت منا رہے ہیں. ہفتہ وحدت منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارہ قائم کریں اور ایک جامع اور متحد دنیا کی تخلیق کریں.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد کے ساتھ ہی ایران اور عالم اسلام میں ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے. 12 سے 17 ربیع الاول تک، جو کہ حضور کی ولادت کے حوالے سے دو مختلف اقوال ہیں، سنی اور شیعہ علماء کے نزدیک اس کو ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے. مسلم مصلحین کا ہدف توحید کے محور اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے گرد پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتحاد اور انضمام ہے، کیونکہ خالق کائنات نے انسانوں کو متحد اور مساوی پیدا کیا ہے. مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں متحد ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عالم اسلام ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ خوشحالی اور فخر و مباحات حاصل کر سکے.
سامعین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا عظیم معجزہ قرآن مختلف تاریخی ادوار میں مسلمانوں کے درمیان رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ اور ان کے اتحاد کا وسیلہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تمام جذبات اور عقائد کا مرکز ہیں. در حقیقت یہ پرکشش مرکز مسلمانوں کے دلوں کی قربت اور اسلامی فرقوں کی ایک دوسرے سے قربت کا ایک بڑا سبب ہے.
جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام محمد رکھا گیا، جس کا مطلب ہے تعریف اور پسند کیا گیا. اس وقت تک کسی اور کو اس نام سے نہیں پکارا گیا تھا، یہ نام اللہ تعالی نے چنا تھا، جس کی بشارت پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تھی. اب بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محمد کا نام نہیں سنا، کیونکہ اس مقدس نام پر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان درود و سلام پیش کرتے ہیں، جو اس عظیم ہستی کے مشن سے ان کی محبت اور ایمان کی گواہی ہے. مسلمان اس رسول کے لائے دین کی روشنی میں ایک دوسرے سے نہ صرف دوستی، پیار اور احترام کرتے ہیں، بلکہ انسانی اقدار اور توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں.
جن لوگوں نے دین اسلام کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے ظہور کے آغاز میں اس کی کامیابی اور تیز رفتار ترقی کا دار و مدار مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی پر تھا. اسلام کے آغاز میں یہ مسئلہ اس قدر نمایاں تھا کہ محققین نے اسے اسلام کے اثر و رسوخ کی ایک وجہ قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام مسلمانوں کی محبت کا اظہار اسی کا نتیجہ ہے۔ مختلف اقوام کے افراد نے اپنے اپنے مذاہب چھوڑ کر اسلام کی طرف مائل ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تسبیح میں پرو دیے گئے، اور سب ایمان کے محور کے گرد جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے گرد گویا طواف کرنے لگے۔ ایک انگریز مفکر جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب این اپولوجی فار محمد اینڈ قرآن میں لکھا ہے، محمد ایسے تھے کہ ہر کوئی ان کے شاندار چہرے اور پرکشش آنکھوں سے مسحور ہو جاتا تھا۔ امیروں اور غریبوں کے تئیں ان کا سماجی رویہ ایک جیسا تھا۔ آپ نے اس سرزمین کے بکھرے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے قبائل کو ایک متحد معاشرے میں تبدیل کیا، اور دنیا کے لوگوں کو نئی خصلتوں اور اخلاقیات سے آشنا کیا۔ مسلسل جنگ و جدال کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے روحوں میں احسان اور انسان دوستی کو فروغ دیا، اور بلا شک و شبہ مختلف تہذیبوں پر اس کا گہرا اثر پڑا۔
سامعین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اہم تلقین ایک ساتھ وحدت کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ تقسیم کے نتائج اس قدر مضر ہوتے ہیں کہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ امت اسلامیہ کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات اور دشمنان اسلام کے ایندھن کی وجہ سے عالم اسلام میں کمزوری ہوئی، اور مسلمانوں کے دشمن اس قابل ہو گئے کہ بہت سے اسلامی ممالک پر سیاسی اور حتیٰ فوجی کنٹرول حاصل کر کے مسلمانوں کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا۔ اسلام کے متن میں بہت سے متحد کرنے والے عوامل ہیں، جن میں سے اہم ترین پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تمام مسلمان آپ کو خدا کا آخری رسول اور نجات اور فلاح کا بہترین نمونہ مانتے ہیں، لہذا اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ موجودہ کشیدہ دور میں مسلمانوں، بالخصوص اسلامی ریاستوں کو عالم اسلام کے اتحاد کے محور کے طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں صراحت کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نہ جھگڑو اور نہ لڑو، تاکہ تم کمزور نہ ہو جاؤ اور تمہاری طاقت اور قوت ختم نہ ہو جائے، اور ثابت قدم رہو، خدا ان کے ساتھ ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔
مسلمانوں میں اتحاد نہایت ضروری ہے، لہذا قرآن کریم نے اتحاد کے بارے میں اپنی واضح ترین آیت میں تمام مومنین کو خدا کی رسی کو تھامنے اور تفرقہ سے بچنے کی دعوت دی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ مفسرین کے نزدیک الہی رسی کے لیے بہترین مثال سب سے پہلے خود قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کو آسمان اور زمین کے درمیان پھیلی ہوئی آسمانی رسی قرار دیا۔ اس کے علاوہ قرآن نے مومنوں کو اپنے تنازعات اور اختلافات میں خدا کی طرف رجوع کرنے کو بھی کہا۔ قرآن کریم تفرقے کو خود غرضی کے جذبے اور ایک دوسرے سے نفرت کا نتیجہ قرار دیتا ہے، اور اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ماضی کے لوگ بھی ایسے رویے رکھنے کی وجہ سے اپنے بلند مقاصد تک پہنچنے سے محروم رہے۔ آسمانی کتاب قرآن میں انسانوں کے درمیان قلبی اتحاد کا ذکر ان الہی نعمتوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے خدا انسانوں کو خوشگوار زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
سامعین، ایک عمومی جائزے میں جب ہم اسلام کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ماضی میں عالم اسلام کی عظمت و ترقی بھی تنازعات اور اختلافات سے دوری اور مسلمانوں کی یکجہتی کے سائے میں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا تعلیمات کی روشنی میں دنیا میں عظیم اسلامی تہذیب کی تشکیل ہوئی اور فکر کے دائرے میں وسعت آئی۔ مستشرقین تسلیم کرتے ہیں کہ نشأت ثانیہ کی تشکیل علمی بنیادوں پر ہوئی۔ یورپ کی ترقی اور فروغ میں اسلام کا بنیادی کردار ہے۔ طب کی دنیا میں ابن سینا بابا طب کے طور پر جانے جاتے ہیں اور 700 سال کے بعد 14 جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب قانون دنیا کی ممتاز یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ علم طب کے باپ زکریہ رازی، ابو ریحان بیرونی، عمر خیام، خواجہ نصیر الدین طوسی، ابن حسام اور عالم اسلام کے بہت سے سائنسدانوں نے علوم کی تخلیق اور سائنس نظام کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا خوارزمی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور الگوریتھم کا نام اس سائنسداں کے نام پر رکھا گیا ہے۔
سامعین، اسلامی تہذیب کا یہ اقتدار اور شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہے، جن کا سب سے اہم کارنامہ ملت اسلامیہ کی تشکیل تھی۔ یقیناً بہت سے تاریخی عوامل نے امت اسلامیہ کے کاروان کو متاثر کیا۔ ایک وقت صلیبیوں نے اور ایک وقت منگولوں نے اس پر حملہ کیا، لیکن بہت سے اتار چڑھاؤ کے باوجود مسلمان توحید اور عشق رسول سے الگ نہیں ہوئے۔ ان اصولوں نے اب بھی اسلامی معاشرے کو ایک نیا تشخص دیا ہے اور امت رسول کے لیے زندگی اور بیداری کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ بہت سے ماہرین اور سیاسی مبصرین کے عقیدے کے مطابق عالم اسلام اس وقت اپنے سابقہ تشخص کو داخلی اور وسیع تر اثر کے ساتھ بحال کر رہا ہے اور پیش رفت کے سفر پر ہے۔ تجزیہ کار ایک قطبی دنیا کے خلاف دنیا کے سیاسی، عسکری اور یہاں تک کہ اقتصادی میدانوں میں اسلام کے دوبارہ احیاء کی بات کر رہے ہیں۔ البتہ عالم اسلام کو اپنے اندر کئی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ قوموں، زبانوں، رنگوں اور نسلوں کا تنوع ملت اسلامیہ کے منتشر ہونے کا سبب بنا ہے، لیکن مغربی ماہر عمرانیات بریک کے الفاظ میں، مجموعی طور پر ان ذیلی تقسیموں سے ان کی دین سے محبت کی آگ نہیں بجھتی۔ بحران کے حالات میں مسلمانوں نے کئی بار دکھا دیا ہے کہ وہ ایک مذہبی اتحاد کی صورت میں خود کو منظم کر لیتے ہیں۔ سامعین، ہندوستان کے خطیب مولانا سید محمد عباس شمسی ہفتہ وحدت کی مناسبت سے کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اپنے آپ میں ایک ایسی حقیقت کی خوگر ہے جو کائنات کی سبھی مخلوقات کے مابین اتحاد بین المخلوقات کا سنگ بنیاد رکھتی ہے، کیونکہ وجہ تخلیق ارض و سما آپ کی ذات گرامی قدر ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ ذات گرامی مخلوقات کو ایک کرنے کے بعد جب آگے بڑھی تو اس نے عالم انسانیت کو اس طرح سے اتحاد کے پیکر میں ڈھالا کہ رنگ کا، نسل کا، قبیلے کا، مذہب کا، مسلک کا، سماج میں جتنے اتار چڑھاؤ تھے سب کے فرق مٹا کر پورے عالم انسانیت کو اس طرح سے ایک کیا کہ جس قرآن کو لے کر ہمارے سرکار آئے وہ انسانوں کے واسطے ہدایت بن کر آیا، جس نظام کو لے کر ہمارے سرکار آئے وہ اسلام عالم انسانیت کی تربیت میں سرگرم عمل نظر آیا۔ تو جو ذات گرامی اپنے آپ میں کائنات کی ساری مخلوقات کو ایک کرنے کا مقناطیسی ملکہ رکھتی ہو، اس نے عالم انسانیت کو بھی ایک کیا، پھر وہ مسلمانوں کو کیسے منتشر دیکھ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان اس ذات اقدس کا اسم گرامی اپنے دل کے اخلاص کی بے پناہ فراوانی کے ساتھ اپنی زبان پہ لایا تو انسان سے وہ مسلمان بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا شرف جس نے اس اسم گرامی کے صدقے میں پایا ہو تو اس اسم گرامی کا حامل جو ہے وہ کبھی اس مسلمان کو فرقوں میں بٹا ہوا، مسلکوں میں تقسیم نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اسوہ حسنہ بن کے آتی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی سیرت ایک اسوہ حسنہ رول ماڈل بن کے آتی ہے مگر مسلمان امت واحدہ کی تصویر بن کے نہیں آتا۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے کہ نتیجہ خاطر خواہ برآمد نہیں ہوا۔ اگر ہم مسلمان بن کے پیدا ہوئے ہیں تو امت واحدہ کی تصویر بن کر ہمیں مذہب و مسلک میں نہیں بٹنا چاہیے، فرقوں میں نہیں تقسیم ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اتحاد کی ایک ایسی اعلیٰ تصویر، اعلیٰ نمونہ بن کے ابھرنا چاہیے کہ دنیا دیکھے جب غلاموں کی شان ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا۔ عیسائیوں میں بے پناہ فرقے پائے جاتے ہیں، ان کے اندر اختلاف ہے، مگر آج تک عیسائی اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر ہے۔ پورا عالم عیسائیت اپنے نبی کی تاریخ ولادت 25 دسمبر کو تاریخ ولادت پر جشن ولادت مناتا ہے، مگر ہمارے یہاں دیکھا جائے تو ایک ایسی ذات جو عیسیٰ کبھی نبی، جو موسیٰ کبھی نبی، تو اس کی تاریخ ولادت میں اس قدر اختلاف ہے کہ مسلمان آج تک یہی طے نہیں کر سکے کہ عید میلاد النبی کس دن منانا چاہیے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا جائزہ یوں لیا ہے کہ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول اور 27 ربیع الاول سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخیں پائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو لکھا اور دوسرے علماء نے بھی لکھا، اکابر ملت نے بھی اسے قلم بند کیا کہ اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اہل تشیع اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے مہینہ ایک ہے ربیع الاول کا اور تاریخ ولادت مختلف ہیں، تو مہینے کے ایک ہونے کے بعد تاریخ میں اختلاف جو پایا جا رہا تھا اس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا، کیونکہ سرکار مصطفیٰ صرف سنیوں کے نبی نہیں ہیں، صرف شیعوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے واسطے سرمایہ افتخار ہیں، اس لیے برابر کا حق حاصل ہے۔ تو اسی بات کی اہمیت کا احساس جب بانی رہبر انقلاب اسلامی سید روح اللہ موسوی آیت اللہ خمینی نے کیا تو انہوں نے کہا شیعہ بھی مسلمان ہے، سنی بھی مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہیں، تو دونوں کا حق حاصل ہے کہ آپ کا کہ ولادت کے موقع پہ عید میلاد النبی کا انعقاد پوری طرح سے کیا جائے، پوری شان و شوکت کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے واسطے ضروری ہے کہ ہم تاریخ ولادت میں ایک ہو جائیں، جو ممکن نہیں ہے۔ تو شیعہ 17 کو مناتا ہے، سنی 12 کو مناتا ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو بہتر یہ ہوگا ان پورے ایام کو ہفتہ وحدت کا نام دے دیا جائے تاکہ سنیوں کے ہاں آنے والی تاریخ ولادت سے عید میلاد النبی کا جشن شروع ہو اور شیعوں کے ہاں آنے والی تاریخ ولادت پر عید میلاد النبی کا جشن ختم ہو، اور مسلمان ایک نبی کو اسوہ حسنہ مان کر امت واحدہ کی تصویر بن کر کے سامنے آ جائے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الموسوی الخمینی تابسرہ کی اس تحریک نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل ماننے والی، آپ کی ذات گرامی کو اسوہ حسنہ تسلیم کرنے والی قوم ایک امت واحدہ کی تصویر بن کر ہماری نظروں کے سامنے آ گئی، اور ہمارے مشاہدے میں وہ اتحاد کا سمبل بن کے آئی، وہ اتحاد کی علامت بن کے آئی، کہ اس سے بڑا اور کوئی ثبوت کسی قوم میں نہیں ملتا کہ تاریخوں کے اختلاف کے بعد بھی ہم ہفتہ وحدت کو منعقد کر کے جشن عید میلاد النبی کو ابتدا سے انتہا تک منا کر کے یہ بتا دیں ہم انہیں کو اسوہ حسنہ اپنا رول ماڈل بھی مانتے ہیں، اسی لیے ہم امت واحدہ کی تصویر بن کر کے عالم انسانیت کے مشاہدے میں گھر کر چکے ہیں۔
جاء من وافرته مستی کی ہے نور ساحل چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اللہ.
سامعین، ہر سال جب ہفتہ وحدت آتا ہے تو مسلمانوں کے ماضی کی شان و عظمت تک پہنچنے کی امید مضبوط ہوتی جاتی ہے اور اس کے حصول کے لیے کوششیں بڑھ جاتی ہیں. بالخصوص جب سے مذاہب کے درمیان مکالمے اور میل جول کا دروازہ کھلا ہے اور مفکرین اور علماء دین حبل اللہ المتین کو تھامے ہوئے اتحاد کے عملی طریقوں پر عمل پیرا ہیں، اتحاد و وحدت کو تقویت ملی ہے. کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے، اور مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو. محترم سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہفتہ وحدت کے آخر تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کا میزبان ہاشم علی سلام عرض کرتا ہے. سامعین، اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ جمہوری اسلامی، عدلیہ کے سربراہ کسی طرح کا سوال، شبہ اور اعتراض رکھنے والی شخصیتوں اور جماعتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. روزنامہ العرب، شیخ محمد بن زائد ماسکو میں، یوکرین میں جنگ ختم کرنے کی سنجیدہ کوشش. اور گارڈین، ڈیموکریٹ سینیٹر نے روس کی حمایت کی وجہ سے سعودی عرب کو اسلحے کی سپلائی روکنے کی دھمکی دے دی. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ جوان، کھلاڑیوں کی جانب سے دین کی پابندی اور جفا کشی کے بہت سے روحانی اور اجتماعی اثرات ہوتے ہیں. قائد انقلاب اسلامی. روزنامہ جوان اس بارے میں لکھتا ہے کہ قائد انقلاب اسلامی نے 11 ستمبر 2022 کو اسپورٹس کے شعبے کے شہدا پر دوسری یادگار قومی کانفرنس کے منتظمین سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے جو تقریر کی وہ آج پیر 10 اکتوبر 2022 کو کانفرنس میں پیش کی گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس ملاقات میں آیات قرآن کی روح سے شہیدوں کی ابدی زندگی کی طرف اشارہ کیا اور شہید کھلاڑیوں کے بارے میں کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور شہادت کا جذبہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ معاشرے کے سبھی طبقوں اور معاشرے کے تمام افراد میں جہاد کا شوق پیدا ہو، اور شہید کھلاڑی اور مجاہد کھلاڑی سمیت جن لوگوں میں ذہنی و روحانی صلاحیت ہے وہ جہاد کے میدانوں میں جائیں۔ کھلاڑیوں کی صنف ایک با اثر صنف ہے، خاص طور پر وہ کھلاڑی جو مشہور ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے، وہ لوگوں پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اسپورٹس میں فنی جیت کو ایک اخلاقی جیت کے ساتھ جوڑے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ نے مثلاً کسی ٹورنامنٹ میں فتح حاصل کر لی، آپ کو فنی جیت مل گئی، لیکن آپ اسی فنی جیت کو ایک اخلاقی جیت میں بدل سکتے ہیں۔ روزنامہ الاخبار، امریکی ثالث نے حتمی اور اصلاح شدہ مسودہ لبنان کو پیش کر دیا، اب مذاکرات نہیں۔ روزنامہ الاخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان بحری سرحدوں کے تعین کے لیے مذاکرات میں امریکی ثالث آموس ہاک اشٹائن نے بحری حدود کے تعین کے لیے حتمی مسودہ اصلاحات کے بعد لبنان کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جب لبنان کی جانب سے اصلاح شدہ مسودے کو اسرائیل نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو وہ کئی دنوں تک فریقین سے رابطہ کرتے رہے۔ پیر کی شام ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ہمیں لبنان اور اسرائیل کے جواب کا انتظار ہے اور یہ مسودہ آخری ہے اور اس کے بعد مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ہم معاہدے کے بے حد قریب ہیں، جبکہ لبنان کے صدر میشل اون نے پیر کی شام کو امید کا اظہار کیا تھا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر بحری حدود کے تعین کے تمام مراحل مکمل ہو جائیں گے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ امر اجالا، یوکرین کے بحران پر ہندوستان نے روس کو دیا جھٹکا، خفیہ ووٹنگ کے روس کے مطالبے کے خلاف ووٹ دیا۔ دی ہندو، پاکستان ہندوستان کی میزبانی میں شنگھائی تعاون تنظیم کی انسداد دہشت گردی مشق کی اختتامی تقریب میں شرکت کرے گا۔ اور روزنامہ خبریں، آڈیو لیکس کا معاملہ حل ہو چکا، تحقیقات اوپن کرنے کا فیصلہ این سی سی یا وزیر اعظم کریں گے، وزیر داخلہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ منصف، وزیر اعظم کچھ نہیں کہیں گے، اسد اویسی۔ روزنامہ منصف نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت خاموشی اختیار کر رکھی ہے کہ جب ان کی پارٹی بی جے پی کے قائدین کھلم کھلا نفرت انگیز تقاریر کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمان نے بی جے پی ایم پی پرویش سنگھ ورما کی گزشتہ روز دہلی میں کی گئی تقریر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کہی، جس میں ورما نے ایک فرقے کا مکمل بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ اویسی نے این ڈی ٹی وی کو بتایا کہ پارلیمنٹ میں گشت کر رہی ان افواہوں کے مطابق بی جے پی رکن پارلیمان پرویش سنگھ ورما وزیر اعظم کے بے حد قریب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں یہ تمام باتیں کہنے کی ہمت حاصل ہوئی ہے۔ روزنامہ جنگ۔ اقتدار سے محرومی پر عمران سخت مایوس ہو گئے تھے۔ میں امریکی سازش بیانیے پر قائل نہیں، صدر الوی۔ روزنامہ جنگ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ اقتدار سے محرومی اور حکومت ہٹائے جانے پر عمران خان سخت مایوس ہو گئے تھے، اور اسی مایوسی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، اگر مجھ سے پوچھتے تو کوئی اور مشورہ دیتا۔ میں اس بات پر قائل نہیں ہوں کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے کوئی غیر ملکی سازش کی گئی تھی، مگر میرے شبہات ہیں، تاہم اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آج کا ایران، اور اسی پروگرام یعنی آج کا ایران پروگرام کے ساتھ ہی آج کی ریڈیو تہران کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آج کا ایران۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے۔ تاشمین کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی گزشتہ ہفتے کے دوران ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظما سید علی خامنی نے کیڈٹ یونیورسٹی میں سالانہ پاسنگ آؤٹ پیریڈ سے اپنے خطاب میں ایران کے حالیہ ہنگاموں کے پشت پردہ محلکات اور ایرانی قوم پر کیے جانے والے ظلم پر روشنی ڈالی۔ تہران کی امام حسن کیڈٹ یونیورسٹی میں سالانہ پاسنگ آؤٹ پیریڈ گزشتہ ہفتے پیر کو ایران کے مسلح افواج کے سپریم کمانڈر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظما سید علی خامنے کی شرکت سے منعقد ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی سازش اور منصوبے کار فرما رہے، جس میں ان کے کچھ اعلی کاروں اور بیرون ملک بعض ایرانی خائن اور غداروں نے ان کی مدد کی۔ آپ نے تاکید کی کہ ایرانی قوم اس حادثے میں بھی دیگر حادثات کی مانند بہت مضبوط ظاہر ہوئی، اور آئندہ بھی جہاں ضرورت ہوگی وہ سینہ سپر ہو کر دشمنوں کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ دشمن ملک کے شمال مغرب اور جنوب مشرق کے بارے میں اپنے حساب کتاب میں غلطی کر رہا ہے، کہا، میں بلوچ عوام کے درمیان رہا ہوں اور وہ اسلامی جمہوریہ کے ساتھ گہری وفاداری رکھتے ہیں۔ کرد عوام بھی سب سے ترقی یافتہ ایرانی اقوام میں سے ہیں اور اپنے وطن، اسلام اور نظام سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے ان کا منصوبہ کام نہیں کرے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، دشمنوں کے عزائم اور اقدامات ان کے باطن کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہی دشمن جو سفارتی بیانات میں کہتا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے اور نظام کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس کا باطن یہ ہے کہ وہ انتشار پیدا کرنے، ملک کی سلامتی کو تباہ کرنے اور ان لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کی سازش کرنا چاہتا ہے جو بھڑکانے سے بھڑک سکیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس گفتگو کے آخر میں رائے حق کے تمام شہدا، پولیس اور مسلح افواج کے شہدا اور ملکی سلامتی کا دفاع کرنے والے شہدا، بالخصوص حالیہ شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں ہر سال یونیورسٹی کے کئی ہزار نوجوانوں کی جوش و جذبے کے ساتھ مسلح افواج میں شمولیت کو ملک کے لیے ایک بڑی طاقت، خوشخبری، جدت اور استحکام کے پیغام کا حامل قرار دیا اور فرمایا، ملک کے مختلف سائنسی، اقتصادی، سیاسی اور عسکری میدانوں میں ایرانی نوجوانوں کی موجودگی واقعی امید افزا ہے۔ اس تناظر میں انہوں نے دفاع وطن اور ملکی سلامتی میں نوجوانوں کے کردار، مزاحمتی محاذ اور مزارات کے دفاع کی تحریک میں مدد، سماجی خدمات، سائنسی ترقی، پیداوار اور اختراع، مذہبی رسومات جیسا کہ 40 کے عظیم واک اور رہ جانے والوں کے جلوس میں لاکھوں کی تعداد میں موجودگی، وبائی بیماری کا مقابلہ، مومنانہ امدادی تحریک، ثقافتی جہاد اور قدرتی آفات میں امداد کی طرف اشارہ کیا اور مزید فرمایا، میدان کے بیچ میں یہ انتھک اور سرگرم نوجوان حاضر ہیں، کبھی مایوس نہیں ہوئے اور اپنی اقدار سے منقطع نہیں ہوئے، اور بلا شبہ ان تمام شعبوں اور تحریکوں میں آگے رہنے والے یہ با ایمان نوجوان رہے ہیں۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران یوکرین کے بحران کے سیاسی حل کی حمایت کرتا ہے۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کے روز ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک بار پھر یوکرین کی جنگ میں استعمال کے لیے ڈرون اور ہتھیاروں کی فروخت سے متعلق افواہوں کی سختی سے تردید کی اور یوکرین کے بحران کو سیاسی طریقوں سے حل کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خواتین کے حقوق اور انسانی حقوق کے حوالے سے مغرب کے دوہرے رویے کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا، اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کے حقوق کی طرف توجہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور اب خواتین مختلف علمی، سائنسی، طبی شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور تعلیمی، انتظامی اور مختلف ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں بہت مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کووینے نے پابندیاں ہٹانے کے لیے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور کہا، کسی معاہدے تک پہنچنا تمام فریقوں کے مفاد میں ہے۔ سامعین، صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کے بابصیرت عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں وقت کے تقاضوں اور دشمنوں کو پہچاننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران حالیہ بلووں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام نے پورے ملک میں دسیوں لاکھ کی تعداد میں نکل کر بلوائیوں اور شرپسندوں سے اپنی نفرت و بیزاری اور ساتھ ہی اسلامی انقلاب کی حمایت کا اعلان کیا اور دشمنوں کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ صدر رئیسی نے ارکان پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں کہا کہ باشعور اور بابصیرت لوگ ایران کے خلاف دشمنوں کے ان فتنوں اور سازشوں کی وجہ کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور ہمارے عوام سے دشمنوں کی عداوتوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تمام دھونس دھمکیوں اور پابندیوں کے باوجود ایران ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن طاقتوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے اور پابندیاں عائد کرنے کی پالیسی بری طرح شکست سے دوچار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ایرانی عوام پر پابندیاں بے اثر ثابت ہوئی ہیں۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایران مخالف طاقتیں ہماری ترقی سے چراغ پا ہیں، جس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سامعین، ایران کے نینو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہیڈ کوارٹر کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ ایران اس وقت نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں اپلائیڈ ریسرچ میں دنیا کے 10 سر فہرست ممالک میں شامل ہے اور ٹیکنالوجی اور تجارتی مصنوعات کی مختلف قسمیں اس پیش رفت کی ایک وجہ ہے۔ ایران کے نینو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہیڈ کوارٹر کے سیکرٹری سعید سرکار نے نینو ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی و پیش رفت کے میدان میں ایران کی علمی درجہ بندی کے بارے میں مزید کہا کہ ہم چین، امریکہ اور ہندوستان جیسے ممالک کی فہرست میں ہیں اور ہم دنیا میں سائنسی ترقی کے میدان کے ساتھ ساتھ نینو ٹیکنالوجی کے شعبے میں یورپی ممالک، جاپان اور جنوبی کوریا سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ سامعین، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کی مداخلت پسندانہ قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اس اقدام کا ٹھوس اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ یورپی پارلیمنٹ ایک مداخلت پسندانہ قرارداد جاری کرتے ہوئے مرحومہ مہسا امینی کی موت کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی مداخلت پسندانہ قرارداد کے جواب میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جمعہ کے روز کہا، یہ قرارداد اسلامی جمہوری ایران کے خلاف یک طرفہ اور بے بنیاد تعصبات پر مشتمل ہے اور ہم اس قرارداد کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس قرارداد کو جاری کر کے یورپی پارلیمنٹ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ایران کے عظیم قوم کے ساتھ اپنے متعصبانہ رویے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ پارلیمنٹ ایرانی عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنے کے خلاف قرارداد منظور کرے۔ کرانی نے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران تمام فریقوں کے ساتھ باہمی احترام اور مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ایرانی عوام کے خلاف دباؤ ڈالنے یا پابندیوں کے اقدامات کی کسی بھی کوشش کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ایران کے سینئر نائب صدر اور روس کے وزیر اعظم نے اپنی ملاقات میں تہران ماسکو تعاون کی رفتار تیز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے روس اور ایران کے درمیان تجارتی و اقتصادی تعاون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر روس کے وزیر اعظم نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ اور خوشگوار تعلقات اور اچھی ہمسائگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو تہران کے ساتھ تعاون کی تقویت اور تعاون کو تمام شعبوں میں عملی بنائے جانے کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ میخائل میشوستین نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی تقویت و توسیع کو ایران اور روس کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کا بہترین جواب قرار دیا اور کہا کہ روس میں ایرانی کمپنیوں کے سرگرمیوں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور روس میں ماسکو کے شریک فریقوں کے مشترکہ تعاون اور سرگرمیوں کی راہ ہموار ہے۔ ایران کے سینئر نائب صدر نے جمعرات کی شام کیسپین سی کے اقتصادی فورم کے دوسرے اجلاس کے موقع پر روسی ریاستوں کے سربراہوں اور گورنروں کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں ان علاقوں میں پائی جانے والی توانائیوں اور گنجائشوں اور تعاون کی سطح کو فروغ دیے جانے کو مفید اور تعمیری قرار دیا اور کہا کہ روسی علاقوں کے سربراہوں کی رپورٹ سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ روس اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کی توسیع کا عمل بآسانی مزید فروغ پا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے ماسکو میں کیسپین سی کے دوسرے اقتصادی اجلاس سے اپنے خطاب میں کیسپین سی کو ساحلی ملکوں کی مشترکہ میراث قرار دیتے ہوئے اس کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ اجلاس ایران کے نائب صدر اور چار ساحلی ملکوں قزاقستان، ترکمنستان، آذربائیجان اور روس کے وزرا اعظم کی شرکت سے ماسکو میں تشکیل پایا۔ سامعین، اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اتوار کے روز ٹیلیفونک گفتگو میں یمن میں جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس ٹیلیفونک گفتگو میں یمن کے محاصرے کو منسوخ کرنے اور جنگ بندی کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس ملک کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی الچی کی ثالثی سے یمن میں 2 ماہ کی جنگ بندی 3 بار کی توسیع کے بعد 2 اکتوبر کو ختم ہو گئی۔ امیر عبداللہیہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کے قیام میں مدد کے لیے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی جنرل انٹونیو گوترش کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے یمن کی انسانی ناکہ بندی کو ختم کرنے اور جنگ بندی جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ملکوں کی حمایت سے مارچ 2015 میں یمن پر فوجی جارحیت کی اور یمن کا زمینی، بحری اور فضائی محاصرہ کر رکھا ہے۔ یمن میں جنگ بندی کا سلسلہ 6 ماہ قبل شروع ہوا تھا اور 2-2 مہینے کر کے اس میں 2 بار توسیع بھی کی گئی تھی، تاہم سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی روزانہ خلاف ورزی کے نتیجے میں معاہدے میں مزید توسیع ممکن نہ ہو سکی۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔